نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم کریم، اما بعد، dear respected elders and brothers،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے دین کی دولت سے مالا مال فرمایا اور دین کی محنت کی دولت سے مالا مال فرمایا.
It is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and a favor upon all of us that not only has He blessed us with deen, but He has allowed us also to participate in the effort of deen.
Deen mil jaye aadmi ko, deen ki mehnat na mile, to phir adhura reh jata hai aadmi.
If a person only receives deen and has not been gifted with the effort of deen, then he has been given an incomplete blessing.
Isliye ki deen ki mehnat wo deen ka sabab aur zariya hai.
Because the effort of deen is a means of deen coming to a person's life.
اگر ایک آدمی کو سبب بھی ملے اور اس کا نتیجہ بھی ملے، پھر نعمت مکمل ہو گئی.
If a person gets the means and then the end product, then that is what you call a complete blessing.
اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہو نے جہاں دین کی اہمیت بیان فرمائی، دین کی محنت کی اہمیت بھی بیان فرمائی.
Wherever Allah subhanahu wa ta'ala mentions the importance of deen, along with that He has mentioned the importance of the effort of deen.
ایک آدمی کے پاس مہمان آتے تھے.
A person used to receive guests.
وہ غریب آدمی تھا.
He was a poor person.
وہ اپنے پڑوس میں جاتا، اس سے کہتا کہ یار ایک ڈنڈا ہے تو مجھے دے دے، مہمان آیا ہے.
He said he would go to his neighbor and say, you have an egg or two, I've got some guests who've come over.
وہ بیچارہ دے دیا کرتا.
And he would give him the eggs.
بار بار کے اس کے مانگنے پر،
After continuously asking him for things,
اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کو مرغی دی.
He said, why don't you take this chicken?
اور کہا کہ یہ تیرے پاس رکھ لے، اس سے انڈے نکلتے رہیں گے، جب بھی مہمان آئیں کھلاتے رہو، روزانہ روزانہ انڈا مت مانگ مجھ سے. دین کی محنت جو ہے نا وہ مرغی ہے، کہ اس کے ذریعے سے پھر دین وجود میں آتا رہتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت تین چیزوں سے ہونا چاہیے.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that you should love three things the most.
ایک تو اللہ سے محبت ہونا.
You should love Allah the most.
کیونکہ وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رب ہیں، وہی حاکم ہیں.
Because He is the creator, nourisher and the controller of everything.
اور حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں انسان کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے.
And it is only in Allah's hands belongs the past, the present and the future of the human being.
اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے.
And the entire creation is in need of Him.
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
It is not in need of anyone.
ساری مخلوق اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی.
The entire creation cannot do anything without Him.
اور وہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے.
He can do everything without the creation.
اور انسانوں کی زندگی اور ان کا انجام انہی کے ہاتھ میں ہے.
And the result of the human beings is only in His hands.
انجام اچھا ہونا برا ہونا وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے.
Whether the result be good or bad, it is in the hands of Almighty Allah.
جنت اور جہنم وہ ان کے ہاتھ میں ہے.
Paradise and hell is in His hands.
وہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے وہ جنت میں ہی جائے گا.
The one who He destines paradise for, He will only go into paradise.
وہ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں گے وہ جہنم ہی میں جائے گا.
And if He destines hellfire for someone, He will only go to hell.
کوئی آدمی جہنم سے انکار نہیں کر سکتا.
No one can deny the existence of hellfire.
کوئی یہ نہیں عذر کر سکتا کہ میں جنت تو نہیں کما سکا لیکن جہنم میں نہیں جاؤں گا.
He said, no one can say that I haven't done such actions that make me deserving of paradise, but definitely I still won't go to hellfire.
اس لیے کہ آخرت میں دو ہی جگہیں ہیں.
Because in the hereafter there are only two places.
اما فی الجنہ و اما فی النار.
Either it's paradise or hell.
اور درمیان میں حساب کتاب ہونے تک ایک بیچ کی جگہ ہے، اس کا نام اعراف ہے.
And before the accounting takes place or before it's completed, there's a place called اعراف right in the middle.
اور وہ تھوڑی مدت کے لیے ہے.
And it's only for a small portion of the time.
پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا.
That a person will be allowed to stay in اعراف and then eventually that will also come to an end.
تو ہر انسان کی قسمت ان کے ہاتھ میں ہے.
So the end result of where a person goes in the hands of Allah.
تو ہم سب کی بھی ان کے ہاتھ میں ہے.
So our result is also in the hands of Allah.
اور فیصلہ انہی کا چلتا ہے.
And it is only Allah's decision that works.
اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسے قادر ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے.
Allah is so powerful that we cannot become free of his power and grip even for a second.
ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو آدمی اللہ سے اپنے کو بے نیاز سمجھے وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے.
The one who thinks of himself out of the grip of Allah even for a second, he leaves the fold of Islam.
اس لیے کہ جان اللہ پاک کی دی ہوئی ہے.
Because the life has been given to us by Almighty Allah.
اب جان کا کنٹینیو ہونا یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے.
And for this life to continue, it requires the command of Allah.
دل اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے.
The heart beats with the command of Allah.
اس کا کنٹینیو دھڑکنا اللہ کے حکم پر ہے.
And the continuation of its beating is also from the command of Allah.
ہمارے اندر کے پورے آرگنز ان کے حکم سے ہی چلتے ہیں.
All the organs function in our body through the command of Almighty Allah.
وہی چلاتے ہیں.
And he's the one who runs it.
یدبر الامر, تدبیر امور وہی فرماتے ہیں.
He's the one who controls all the affairs of the world.
ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اندر کے آرگنز کیا کر رہے ہیں, ان کا کیا فنکشن ہے, کیا کیا ان کی چیزیں ہیں.
He says we are unaware and oblivious of all the organs within our body and how they're functioning and what they're doing.
تو اس کے ہر آرگن کے فنکشن کرنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہر وقت محتاج ہیں.
So the functionality of each organ as it goes through a person's life, all of that is through the command of Almighty.
ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں.
In looking and seeing, we are in need of Almighty.
ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے کی ایک بیٹری ہمارے پاس فیڈ کر دی گئی ہے, اب اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ بھی ہو تو بھی وہ دیکھتے ہی رہیں گے ہم.
He said it's not that we have all been given a battery by which we see, that once that battery we have received it, then we are not in need of Almighty Allah.
سر میں پھوڑ کے دیکھیں گے تو کوئی بیٹری نہیں ملنے والی.
If you crack someone's head, you won't see any battery inside there.
تو دیکھنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں.
So in order to continue to see, we are in need of Almighty Allah.
ایسا بھی نہیں کہ محتاج تھے جب انہوں نے دیکھنے کو دے دیا تو اب نہیں رہے.
He said it is not that we were in need at a certain period of time, so he gave us eyes, and now we're not in need of him, so we are on our own.
نہیں, ابھی بھی ہم ان کے دکھانے سے ہی دیکھتے ہیں.
But even till today, we are only able to visualize.
ان کے سنانے سے ہی سنتے ہیں, ان کے کہلوانے سے ہی بولتے ہیں, ان کے چاہنے سے ہی ہم ارادہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ.
Allah says you're not able to even desire or wish anything unless and until Allah wishes that for you.
ہمارے چاہنے کو بھی وہ چاہتے ہیں تو ہم چاہ پاتے ہیں.
So even for us to like something, he has to like that first, then only after that we begin to like it.
کھانا پینا انہوں نے بنایا ہے.
He's created drink and food.
تو پھر وہ دیتے بھی وہی ہیں.
And he's the one who provides that.
پھر اس کو ہمارے لیے نفع والا بنانا بھی ان کے ہی ہاتھ میں ہے.
And to make the food and drink beneficial for us is also in his hands.
وہ چاہیں تو اسی کو نقصان والا بنا دیں.
If he wishes so, he may make the food and drink harmful for us.
جب اللہ پانی کو نقصان والا بناتے ہیں تو آدمی پانی پی کے مر جاتا ہے.
He said if Allah subhanahu makes the water harmful for a person can end up dying after drinking water.
کھانا کھانے کو نقصان والا بنا دیتے ہیں تو کھانا کھا کے مر جاتا ہے.
If Allah subhanahu decides food to become harmful, then a person will end up dying after eating.
تو پوری کائنات کا رزق انہوں نے ہی بنا.
So the entire sustenance of the creation comes from Allah.
اور وہ رزق کو پہنچانے کا کام انہوں نے ہی کیا.
And it's Allah who ensures that this food and risk and sustenance is delivered.
وہی ہم کو کھلاتے بھی ہیں.
He's the one who feeds us.
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ الحمدللہ الذی اطعمنا والی ہے.
That is why the dua we recite at the end of a meal is offering belongs to Allah who has fed us.
یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ میں نے کھایا, یہ ہے کہ آپ نے ہی کھلایا. وہی سلاتے ہیں.
And he's the one who puts us to sleep.
یہ نہیں ہے کہ وہ سلاتے ہیں پھر ہم اٹھتے ہیں.
It's not that he puts us to sleep and then we wake up.
بلکہ وہی اٹھاتے ہیں.
Rather is he who puts us to sleep and he is the one who.
اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ الحمدللہ الذی احیانا, یا اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے زندہ کیا.
That is why the dua we recite when we wake up is all praise belongs to Allah who brought us back to life.
پیٹ کے اندر کا جتنا نظام ہے, جتنا نفع والی چیز ہے وہ ہضم کرنا وہ بھی وہی کرتے ہیں, اور جو نقصان والی چیز ہے اس کو نکالنا وہ بھی وہی کرتے ہیں.
All the beneficial things that are in a person's stomach for it to remain and all the harmful things to be excreted, all of that is in the hands of Almighty Allah.
اسی وجہ سے دعا یہ جو سکھائی گئی وہ یہ کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى.
And that is why the dua we recited when we leave the restroom, all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala who has removed the harmful things from my body.
یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ میں نے استنجا کیا.
He said we don't say all praise belongs to Allah that I have relieved myself.
بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شکریہ ہے آپ کا کہ آپ نے کرا دیا.
But rather we say all praise belongs to Allah who has removed himself these things from our body.
دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کیسا معجزہ ہے.
He said look at what a miracle, the miraculous words of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ لفظوں میں یہ نزاکت ہے.
That even there is such great subtleties in the words of the Prophet ﷺ.
کیونکہ اس میں توحید حقیقی ملحوظ ہے.
Because true oneness of Allah subhanahu wa ta'ala is found in every word.
ہمارے بچوں کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں, بچوں کی حفاظت میں محتاج ہیں, ان کی پرورش میں محتاج ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بچے ہیں, اگر اللہ پاک کی مدد نہ ہو تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم سوتے ہیں, بچے بھی سوتے ہیں, اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کیا ہوگا ہمارے بچوں کا؟ ہم بیوی میں اللہ کے محتاج ہیں. وہی شادی کرتے ہیں, وہی ہماری شادی کراتے ہیں, نہ کرے تو ہم کہاں سے کریں, کہاں سے لائیں بیوی کو؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کی حفاظت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں اور کب نہیں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں چیزوں میں ہر سیکنڈ میں محتاج ہیں. تو اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میری محبت سب سے زیادہ ہونا. تمہارے سے بھی زیادہ ہونا, تمہاری اپنی جان سے بھی. اور تمہاری بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہونا, اور تمہارے مال و دولت سے بھی زیادہ ہونا, اور تمہارے بزنس اور کاروبار سے بھی زیادہ ہونا, اور جو مکانات تم نے اپنے پسند سے بنائے اس سے بھی زیادہ ہونا. اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہونا. اس واسطے کہ وہی ہمارے محسن ہیں, ان کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ کی رحمت ملی. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا, اللہ کی پہچان ملی, اور اللہ نے جتنے انعامات فرمائے ہیں ان کے طفیل میں, ان کی برکت میں فرمائے ہیں. رب تعالیٰ شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز رحمت بنایا ہے. اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کو بھی رحمت ملتی ہے وہ ان کے راستے سے, ان کے دروازے سے ملتی ہے. دیتے اللہ ہیں, دروازہ حضور ہوتے ہیں. اور صرف ہم کو نہیں, پوری کائنات کو, حتیٰ کہ پورے انبیاء کو جو فیض ملا وہ بھی حضور سے ملا ہوا ہے. انبیاء کے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضوں میں سے, فیوض میں سے داخل ہیں. اسی لیے پیغمبروں پر بھی ضروری تھا کہ وہ حضور پر ایمان لائیں. اسی لیے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام میرے پاس ہے. عرش کی پیشانی پر اللہ نے جو کلمہ لکھا وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا. عرش کے بعد سے کائنات شروع ہوتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے اس کے بورڈ, اس کا مین بورڈ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کا مطلب سمجھ لیجیے کہ پوری کائنات پہ مرسی کا جو راستہ بنایا اللہ پاک نے وہ محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم.
So you said like the throne is like the entrance to the entire creation. Whatever is written on the throne is like the front door to the entire creation. And on that front door is written La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Phir aisa bhi nahi kiya ki unhone message de diya aur khamosh ho gaye.
It wasn't that Allah subhanahu wa ta'ala gave this message and then kept silent.
Balki wo to itna aisa lagte the insano ke piche ki kisi tarah ye Allah ke azab se bach jaye.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not only informed the people that this is who I am, but went after the people so that they get deliverance from the fire of hell.
Abhi maghrib mein hamare imam sahab ne jo padha usme Allah taala ne huzur sallallahu alaihi wasallam ko farmaya ke fara'allaka baqi wa nafsaka ala atarihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa.
Allah, we just heard in the maghrib salah that the imam recited the ayat sur kab, where Allah subhanahu wa ta'ala says it is very likely that you will destroy yourself and kill yourself out of remorse and sadness that the people are not believing in the message of Almighty Allah.
Huzur ka jo martaba Allah ne banaya tha, uska huzur ko pata tha.
The status that Rasulullah ﷺ was given by Almighty Allah, this was known to the Prophet ﷺ.
Uske bawajood Huzur Pak ﷺ ne har insaan tak pahunchkar usko har tarike se samjhane ki koshish ki.
Even though he enjoyed such a high status, but Rasulullah ﷺ continued to still go after one person and try to convince him.
اور اتنی تکلیف برداشت کی کہ اتنی تکلیف کسی پیغمبر نے بھی اس سے پہلے نہیں برداشت کی.
And the amount of persecution he went through was and the patience he bore was something unparalleled even amongst the prophets.
حضور نے فرمایا وضیت فی اللہ ما لم یؤذ احد.
Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said in the hadith that I have been put to trial for the sake of Allah and the deen more than anyone else.
وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدْ.
And I've been intimidated for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, terrorized for the sake of Almighty Allah like no other person.
بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
A lot of people do not understand this hadith.
کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی تھی.
نوح علیہ السلام he made effort for 950 years.
انہوں نے وہ کتنے ستائے گئے, وہ حضور سے زیادہ بظاہر ستائے گئے.
Persecuted much more than Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم apparently.
حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا.
Zakariya was split in half.
Unko kitni takleef di gayi.
Imagine how much painful a death he went through.
To bazaahir ye samajh mein nahi aata ye jo huzur farma rahe hain ki jitni mujhe takleef di gayi utni kisi ko nahi di gayi.
What does this hadith then mean that I have been put to a trial and to test like no one else?
میرے دوستو اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہوتی ہے.
So this is something a little bit deep.
جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے,
depending on a person's status,
اس کے ساتھ تھوڑی تکلیف بڑی چیز بن جاتی ہے.
Even a small minute mix up becomes a huge thing.
کسی آدمی کو آپ نے تھپڑ مار دیا, وہ ایک اس کی تکلیف ہے. ایک یہ کہ آپ نے پریسیڈنٹ کو تھپڑ مار دیا, فرق ہے دونوں میں کچھ؟ مقدار کے اعتبار سے تو دونوں تھپڑ ہی ہیں, مگر ایک ایسا ہے کہ وہ لاکھوں کی جان لینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس نے بادشاہ کی بے عزتی کی, لہذا پورا ملک ہی برباد کر دو.
Disrespected, they are ready to challenge and wipe out a whole nation.
کسی آدمی کو اس کو عادت ہے تکلیف سہنے کی, اس کو تکلیف دے دی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, لیکن کسی بڑے آدمی کو ایک جملہ بول دیں تو زندگی بھر کے واسطے زخم ہو جاتا ہے. ہم اپنے انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں لوگ آپس میں دھول دھوپا کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہاں آپ کسی کو بول دیں, کسی کو انگلی دکھا دیں تو کتنا برا مانتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی ایک دنیا میں رہتا ہے اپنی ایسی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام پوری کائنات میں ہے وہ حضور کو بھی معلوم تھا. سید ولد آدم لواء الحمد بیدی, وہ شفاعت کبرا کے حامل ہیں, وہ ساقی کوثر ہیں, وہ صاحب المعراج والبراق ہیں,
is the one who was ascended into the heavens of the Buraq.
وہ صاحب القرآن والآیات البینات ہیں.
He is the one who has been given the Quran and open clear signs.
کائنات کی ہر چیز میں ان کے معجزے دکھائے گئے ہیں.
In every aspect of the creation of Almighty Allah you see his miracle.
ان کے اشارے پہ چاند کو توڑ دیا گیا ہے.
It's only through his signal that the split with the moon was split.
ان کے لیے ٹائم میں آنا جانا آسان تھا کہ وہ فیوچر میں جا کے آ جاتے تھے.
He said it was easy for him to travel through time going into future.
وہ آخرت کو دیکھ کر آئے ہیں.
He went and saw the hereafter.
وہ جنت تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں. وہ اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. وہ اللہ سے باتیں کر کے آئے ہیں. ان کا مقام بہت بڑا ہے میرے دوست, کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کو ان کو خود معلوم ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کو بھی پورا نہیں معلوم.
That the status of Rasulullah ﷺ was so great that all the even the prophets did not fully understand or
کیونکہ لکھا یہ ہے کہ نبی کا مقام غیر نبی نہیں پہچان سکتا.
Said because it mentions that the status of a prophet a non-prophet cannot understand.
تو امام الانبیاء کا مقام غیر امام الانبیاء نہیں پہچان سکتا.
So the leader of the prophets, his status a non-leader of the prophets cannot understand.
وہ حبیب اللہ ہیں.
is the beloved of Almighty Allah.
Allah tabaarak wa ta'ala ne huzur ka jo maqam banaya, unki jo azmat banayi, uske aitbaar se unko koi touch bhi kar de to wo bahut badi takleef ki baat thi.
He said the status that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if someone were to even touch him, it would be a huge means.
Logon ne touch nahi kiya balki patthar mare hain.
But Rasul sallallahu alaihi wasallam was not simply touched, he was pelted with stones.
Unka khoon bahaya gaya hai.
And his blood was shed.
Unke khoon se unki jootiyan bhar gayi hain.
And his blood filled his shoes.
ایسے وقت میں جبکہ فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کے بیچ میں ان بستیوں کو چکنا چور کر دیں.
Such was such difficulty went through that the angels couldn't handle it, and they said, Ya Rasulullah, give us permission that we will squash all these people between these two mountains.
اتنا بڑا اختیار اور حالت یہ ہے کہ پیروں پہ سے خون جا رہا ہے.
Such power he was given by Allah subhanahu wa ta'ala to crush the mountains, but what is his condition? Blood is flowing.
اسی کو معلوم ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی.
Only he knows what suffering he was going.
اسی لیے پوچھا گیا تھا کہ سب سے سخت دن آپ پر کون سا تھا.
That's why once he was asked, what was the most difficult day of your life?
آپ نے فرمایا کہ جس دن میں نے طائف میں اپنے آپ کو عبد لیل پر پیش کیا تھا.
He said the day of Taif when I went through the difficulty.
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو جو بھی جس طرح سے بھی تکلیف پہنچی جس میں کوئی ایک دن نہیں ہے کوئی ایک قسم نہیں ہے.
He said, from this we can understand that it wasn't a day or a night, but every single day, every single night that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went through so much difficulty.
دنیا کے سب سے سمجھدار انسان کو پاگل کہا گیا.
The most intelligent of humanity was called a majnoon, it was called crazy.
سب سے زیادہ عقل مند انسان کو مسحور کہا گیا.
The most intelligent person was called bewitched.
جس نے علوم کے دریا بہا دیے.
The one from whom rivers and oceans of knowledge came.
جس کی شان یہ تھی کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا.
Whose status was that the knowledge of the earlier people and the knowledge of those who come later all was given to him.
اس کو کہا گیا کہ یہ پاگل دیوانہ ہے.
And he was told that this man is insane.
اس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر جن کے اثرات ہو گئے ہیں.
And that jinn has afflicted him.
آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی تکلیف کی بات ہے.
Imagine how hurtful.
آپ پر اوجڑی ڈال دی گئی.
Imagine that the intestines of a camel were thrown on his back.
آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے چادر سے کھینچا گیا.
Imagine that a sheet was placed around his neck and a knot was made and was choked.
آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے.
The thorns were thrown in his path.
آپ کو گالیاں دی گئیں.
And then he was insulted.
آپ کا بائیکاٹ کیا گیا.
And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was insulted and hurt.
آپ کے خاطر سے پورے خاندان والوں کو شعب ابی طالب میں ڈھائی سال سے زیادہ ایسی تکلیف برداشت کرنی پڑی کہ انسانوں نے ایسی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی.
So for 2.5 years he was boycotted along with his entire family and went through such suffering that no human being has ever seen this type of suffering.
حضور کا یہ مقام اللہ تو جانتے ہی تھے.
Allah already knew the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of course.
اور سرکار بھی جانتے تھے.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also of course knew his status.
پھر انسانیت کو راستہ بتانے کے لیے یہ چیزیں چھیلی جا رہی تھی.
But imagine, just to show humanity the path toward paradise, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had to go through this.
اللہ پر عقب گوارا فرما رہے تھے.
Allah is also patiently watching this.
ورنہ حضور کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف پہنچانا اور بے ادبی کرنا تک اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوتا.
He said even the smallest disrespect to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is something that is not bearable by Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ جب پتہ چلا جب لوگوں کو حضور کا مقام معلوم ہو گیا.
How do we know this? This became apparent once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's status became known amongst humanity.
لوگوں نے آپ کو جاننا شروع کر دیا.
Once people began to know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
تب اللہ نے بتایا کہ ان کا مقام میرے پاس کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں.
Then at that time Allah subhanahu wa ta'ala announced to people that let me tell you what is his status according to me.
فرمایا کہ ان کے آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتے.
He said that you cannot raise your voice in front of his voice.
اگر تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہوئی تو تمہارے سارے صدقے زکات نماز سب ختم کر دوں گا.
Simply if your voice is raised above his voice in his presence, then your entire good deeds, sadaqah, salah, zakat, hajj, all will become void, null and void.
ghar ke bahar se awaaz de ke nahi bula sakte.
Then if you are standing outside his house, you cannot call out his name.
innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun.
Allah says indeed those people who call out to you from outside of your walls of your home, indeed they do not have any understanding.
agar kisi ko mere nabi ko dekhna hai to wo intezar kare unke bahar aane ka. walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim لکانا خیر لہم.
If you want to see my Nabi, then you need to wait till he comes out.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ بتایا کہ تم مل نہیں سکتے میرے پیغمبر سے جب تک تم صدقہ نہ دو ان سے ملنے کے لیے.
And what else he said? He said if you cannot visit and see my Nabi and meet him until you do not give sadaqah.
اس کے بغیر تم قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکو. غریب صحابہ جب پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں سے لائیں صدقہ اور حضور کو دیکھے بغیر زندہ کیسا رہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ میں کینسل کرتا ہوں اس حکم کو. مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا اصلی مقام یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی فیس چاہیے. یہ سب قرآن پاک میں ہے اور یہی نبی کبھی پتھروں سے مارے جا رہے ہیں, کبھی ان کو گالی گلوچ کیا جا رہا ہے اور کبھی ان کو تھوکا جا رہا ہے, سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا کہ وضی تو فی اللہ ما لم یودع احد, تو بالکل برحق ہے.
He said that indeed when he said I have been tested and I have been put to trial for the sake of Allah and no one other, then definitely this is true.
Magar unhone is mission ko chhoda nahi.
But he did not give up his mission.
وہ تھکے نہیں.
He didn't get tired.
وہ راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے.
And he would get up at night and pray to Almighty Allah.
اور دن میں لوگوں کے درمیان میں گھومتے رہتے تھے.
And during the day he would make effort amongst the people.
اپنا پرایا کسی کی تقسیم نہیں تھی.
He said he would always be for available for the people.
ساری انسانیت پر رحم ان کا مشن تھا.
Mercy for the entire creation was his mission.
اور سارے جنات پر رحم ان کا مشن تھا.
And mercy for the entire jinn was also his part of his mission.
اور کسی طریقے سے یہ ایمان قبول کرے اور جہنم سے بچ جائے, یہ ان کا مشن تھا.
How can every single person get saved from the fire of hell and get to Jannah was his mission.
اسی لیے اور پھر ان کے اخلاق ویسے تھے, ان کے کمالات ویسے تھے, ان کا علم ویسا تھا اور ان کی خوبصورتی ویسی تھی. وہ انتہائی نازک اور خوبصورت تھے, جو آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا تھا.
حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یوسف کے دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, لیکن میرے حبیب کو دیکھنے والا اگر صحیح نظر سے دیکھے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, پھٹ جائے گا. ان کے جسم سے روشنی نکلتی تھی, اس روشنی میں سوئی تک ڈھونڈ لی جاتی تھی اندھیرے میں. جب وہ بولتے تھے تو ان کی دندان مبارک سے روشنی کے نور اور کرنیں نکلتی تھیں. ان کا پسینہ خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا, پورے مملکت پورے عرب کے اندر جتنی بھی خوشبوئیں پائی جاتی تھیں اگر سرکار کا پسینہ استعمال کر لیا جائے تو سب پہ غالب ہو جاتا تھا. اسی لیے شادیوں میں دلہن کو لگا دیا جاتا تھا, اور حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو سے دلہن پہچان لی جا سکتی تھی کہ کون دلہن ہے. اللہ اندازہ فرمائیے کہ اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل, اتنے نازک
اینڈ سو ڈیلیکیٹ,
اور اسی کے اعتبار سے انتہائی بہادر,
اینڈ الونگ وِد آل آف دیٹ ایکسٹریملی کوریجیس.
شجاعت کا یہ حال تھا کہ پوری دنیا کے شجاعوں کے سامنے بالکل عاجز تھے.
He said such level of courage that even the most strongest of people would not be able to stand up in front of him.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میدان جنگ گرم رہتا تھا,
he said when the battle would be real at its peak,
اور لوگوں کی گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہوتی تھیں, اور لوگ دوسرے پہ حملہ کرنے اور اپنی جان بچانے کے لیے اتنے غصے میں ہوتے تھے کہ آنکھوں میں خون اتر جاتا تھا, ایسے وقت میں جب ہم تھک جاتے تھے تو اسی میدان جنگ میں تھوڑا سا ریسٹ لینے کے لیے حضور کی آٹ میں آ جاتے تھے. حضور کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے تھوڑا ریسٹ لے لیتے تھے, اور جب تک آپ دشمن کو سنبھالتے رہتے
تھے.
ایسی شجاعت و بہادری تھی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would be saving them, protecting them.
ایسی سخاوت تھی.
This was the generosity of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ریح مرسلہ سے زیادہ سخی تھے آپ.
عباس رضی اللہ عنہ says that he was more generous
تیز ہوا ونڈ جو ہوتے تھنڈر اسٹارم سے زیادہ ہوتے تھے. رمضان میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہواؤں کے چھکر چل رہے ہیں آپ کی سخاوت کے. اور ہمدردی اور مروت بے انتہا آپ میں تھی.
And such sympathy that is unparalleled.
اخلاق اپنے پورے کمال پر تھے.
That all the character was at its peak in
حضور نے فرمایا کہ میں تو آیا ہی ہوں مکارم اخلاق کو مکمل کر دینے کے لیے. انسانیت کا کمال کیا ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے.
Show what is a perfect human being.
ہر ہر صفت کے اندر.
In every single attribute.
خدمت کے اندر.
In service to community.
ہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اندر.
In benefiting other people.
اتنے بڑے مرتبے کا نبی اگر کوئی بوڑھی عورت سامان لے کے جا رہی ہو اور اسے لگ رہا ہو کہ وزن ہو رہا ہے تو آپ سامان اٹھا لیتے تھے اس کا اور گھر تک پہنچا کے آ جاتے تھے.
Such a noble grand nabi, but yet in his path if you were to see an old lady carrying things and he would notice that she is not able to carry it properly, he would help her carry the luggage all the way to her home.
ایک بوڑھی لے کے جا رہی تھی سامان.
Once a old lady was carrying some.
آپ نے اس کا سامان اٹھا لیا کہ میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا.
I'll assist you and took her things.
تو آپ سامنے سامنے وہ بڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی.
He was walking behind him, he was walking in front.
اس کے بعد کہنے لگی بیٹے تم بہت اچھے ہو, کتنے اچھے اخلاق والے ہو کہ مجھ پر تم نے اتنا مہربانی کی کہ میرا سامان لے کے گھر فری میں جا رہے ہو.
He said, oh my son, you've been so kind, so nice that you are carrying my things, my belongings for free.
مگر چونکہ تم بہت اچھے ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہتی ہوں.
He said, but since you're so kind to me, I want to also be kind to you.
کہ ایک شخص ہے محمد نام کا.
He said, well, I'm going to be kind to you by telling you that.
وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں.
There's a man named Muhammad around and he claims to be the prophet of Allah.
اور وہ ہمارے بتوں کو برا بولتا ہے.
And he says evil about our idols.
اور اس نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے.
He has forsaken the religion of our forefathers.
میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی باتوں میں مت آنا.
He said, I am advising you that do not fall for his trap.
وہ اس طرح کی باتیں کرتی بھی جا رہی تھی.
So she was trying to convince this man.
اس کا گھر آ گیا.
Her house came.
آپ نے اس کا گھر پہ سامان رکھا اور کہا کہ میں جاتا ہوں.
He said, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم put her luggage by the house and said, I'm going to leave.
کوئی ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پہ نہیں.
He did not show any type of
کوئی جواب آپ نے نہیں دیا.
He did not respond to her.
جب جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ اچھا بیٹا نام تو بتاؤ تمہارا نام ہے کیا. کہنے کے نام تو میرا وہی محمد ہے.
He said, my name is also Muhammad.
اور میں ہی ہوں وہ اللہ کا نبی ہوں.
And I am that same prophet of Allah that you're talking.
اس بوڑھی نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھتی ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کو دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب.
He said, the Sahaba said, when you look at his face, he immediately would recognize that this face cannot be the face of a liar.
Abdullah bin Salam, bahut bade Yahudi alim the, jab unko pata chala, wo pahunche, unhone kaha ki jaise main huzur ki majlis mein dakhil hua, maine chehre Anwar ko dekha, fauran mere dil ne gawahi di ki ye chehra jhoota nahi ho sakta.
Abdullah bin Salam was a very famous Jewish rabbi. He said, he came into the gathering of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he mentions later on that as soon as I stepped into the gathering and my eyes fell upon the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I immediately recognized.
Abu Dharr Ghifari kehte hain ki jaise maine huzur ko dekha to main samajh gaya ki ye jhoota nahi ho sakta chehra.
Abu Dharr Ghifari said the same thing, that as soon as I saw him I recognized this cannot be the face of a liar.
To aapka ilm waisa tha. آپ کا حلم ویسا تھا. آپ کے اخلاق ویسے تھے. آپ کے کرامات اور معجزات ویسے تھے. اور آپ کی خوبصورتی ویسی تھی. اور کیا چاہیے میرے دوستو حضور سے محبت کے لیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت میرے بعد میرے حبیب سے ہونا چاہیے. میرے نبی کا حق تم پر تمہاری جان سے زیادہ ہے. اور یہ قرآن پاک کا بیان ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم.
Allah subhanahu wa ta'ala says that the prophet has a more right upon the believers more than they have a right upon themselves.
Aula ka bamana aqrab bhi kiya gaya, aula ka bamana ahq bhi kiya gaya tarjuma.
Aula has been translated as more and has been translated as closer.
حق تعالی شانہ نے اپنے حضور کا حق ہم پر ہماری جان سے زیادہ رکھا.
That Allah has kept the status or the rights of Rasulullah upon us more than we have a right upon our
own. فرمایا کہ ایمان میں کمال جب تک نہیں آئے گا جب تک محبت اس معیار تک نہ آ جائے.
That our iman cannot become complete until our love is not true.
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين.
That a person can be mentioned in the narrative of hadith that none of you can become a true believer until I become more beloved to him than his wealth and his children and even his own self.
اسی لیے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنا.
That's why the second responsibility of every Muslim is to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ کے دین کی محنت سے محبت کرنا.
And the third responsibility that every Muslim has is to love the effort of the deen.
اسی لیے کہ دین کی محنت کریں گے تو دین زندہ ہوگا, دین پھیلے گا, دین بڑھے گا, دین بچے گا. اگر دین کی محنت یہ امت نہیں کرے گی تو جو دین ہے وہ بھی جائے گا, تو بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا, پھیلنے کا تو اور بھی سوال نہیں ہوتا. تو پھر ارتداد کے سیلاب آئیں گے, پھر بے دینی پھیلے گی, بے ایمانی پھیلے گی, اور جہالت پھیلے گی. جہالت نام ہے وحی کے علم سے ناواقفی کا. ریولیشن کے علاوہ جتنا علم ہوتا ہے اس کو جانے آپ یا نہ جانے جہالت پر اثر نہیں پڑتا.
It says, besides revelation, whatever else science out there may be, whether you know it or not, that's not going to be called jahala or ignorance.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کے پورے دور کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں.
The time before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the era before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is coming to this world is called the era of the ignorance.
اس وقت تعمیر کے فن کے جاننے والے بہت تھے.
He said in that era people knew how to construct buildings.
احرام مصر اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں.
He said the pyramids of Egypt were built.
ابو الہول اسی وقت کا بنا ہوا ہے. ابو الہول جو پیران پر ساتواں عجوبہ ہے. چلو خیر, قیصر و کسرا کے محلات کے کھنڈرات جو آج تک ہیں وہ بھی اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں.
And the remnants of the massive palaces of the Persians and the Romans were all from that era.
علاج معالجے کے ماہرین اس وقت بھی تھے.
And the experts of medicine also were present at that time.
برجیں اور ڈیم بنانے والے اس وقت بھی تھے.
People built bridges and dams at that time as well.
آپ اندازہ لگائیے کہ پھر بھی زمانے جاہلیت تھا وہ.
But still it's been called and labeled the era of ignorance.
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو مصیبت آئے گی وہ یہ کہ جو علم ہے اس کو لوگ اس سے جاہل ہو جائیں گے اور پھر نشے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم عالم ہیں.
And then the second problem is that people will fall into a level of intoxication where they will think that they have knowledge.
حضور نے فرمایا کہ انتم علی بینت من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned in the hadith, you have clear proof, you are standing on clear guided proof as long as two types of intoxication do not become rampant.
عجیب بات ہے, حضور کے کلام کا معجزہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا نشہ ہو گئی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, look at the miraculous words of this.
یہ فرمایا سکرت الجہل.
He called it a intoxication. What's the first one? Intoxication of ignorance.
وسکرت حب الدنیا.
And the second is the intoxication of the love of the material things of this world.
ایک روایت میں حب العیش ہے.
And in one narration is called the intoxication of the love of living in this world.
کیونکہ حب الدنیا حب العیش سیم ہی ہو جاتی ہے بعد میں جا کے.
He's loving the material things and loving to live in this world, at the end of the day becomes the same.
اس کا نشہ ہوگا.
So when this becomes an intoxicant,
نشے میں ہوتا کیا ہے کہ ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے.
That a person is actually going through a certain state, but he thinks that he's going through something else.
جو ڈرنک ہوتے ہیں,
so someone who is drunk,
تو وہ گر جاتے ہیں, وہ زیادہ بے ہوش ہو کے کسی نالے کے پاس, گندے نالے کے پاس.
He said he is falling, he trips and falls by a sewer.
ہاں, مگر وہ اس کے فیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دجلہ کے کنارے سیر کر رہا ہے.
But in his heart, in his mind, he thinks that he is rolling, strolling on the banks of an ocean or river.
جہالت کے نشے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو جہالت میں ڈوبا ہوا اور سمجھ رہا ہے کہ میں تو ساری کائنات کا جاننے والا ہو گیا ہوں.
So what does it mean to be involved in the intoxication of ignorance? That a man is completely ignorant but he thinks he knows the secrets of the world.
اصل جہالت ہے اللہ کے علم سے ناواقفی.
He said the true ignorance is a person is unaware of the knowledge that Allah wants us to know.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اصل جو علم ہوتا ہے وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں. اوتی تو علم الاولین والآخرین. اسی لیے میرے دوستو دین کی محنت کی محبت اس لیے فرض کر دی گئی.
That is why the love of the effort of deen has been made obligatory.
کہ اگر محنت نہیں کرے گی یہ امت تو پھر یہ جہالت کا نام علم رکھ لے گی.
That if we do not do the effort of deen, then ignorance will be labeled as knowledge.
یہ اچھائی کا نام برائی رکھ لے گی.
That evil will be called good.
یہ اچھے کیریکٹر کو برے کیریکٹر بتا دے گی اور برے کیریکٹر کو اچھے کیریکٹر بتا دے گی اور بری تہذیب اور کلچر اور ثقافت کو اچھی بتائے گی اور اچھے کلچر اور ثقافت کو بری بتائے گی. اور عام کانسیپٹ جب یہ ہو جائے گا
And when this will become widespread,
تو کون حق کی طرف متوجہ ہوگا؟
Who will turn towards
it? اسی لیے فرمایا کہ کیف بکم اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا.
Sorry, to cut, we have an announcement. This a Dodge Caravan is blocking traffic. Gray or brown Dodge Caravan 92R215273.
اللہ فرمایا کیف بکم اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا.
So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, what will happen to you when evil will be regarded good and good will be regarded evil?
جب دین کی محنت ختم ہو جاتی ہے,
when the effort of deen will stop,
تو پھر سارے منکرات معروفات بن جاتے ہیں.
Then all the evil will become good,
اور سارے معروفات منکرات ہو جاتے ہیں.
All the good things will be regarded evil,
اور لوگ جو ہے نا برے کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں.
The people will begin to think evil things are,
کیونکہ جہالت کے نشے میں یہی ہوتا ہے.
This what happens in
نشے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے.
This is the خصوصیت of the speciality of intoxication, that something is happening but a person is understanding it as something else.
اسی لیے حضور نے فرمایا محبت کرو اللہ کے دین کی محنت سے.
That is why Rasulullah said that make the love Allah subhanahu wa ta'ala through the effort of deen.
اور صرف اس کی ترغیب نہیں دی گئی, حکم دیا گیا.
We have not been simply encouraged but rather been ordered.
اور صرف حکم ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کے نہ ہونے پر وعید سنائی گئی.
And we have not simply been ordered but rather we have been warned that if you do not do it we will face punishment.
فرمایا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا.
And we've been told that if we don't do the effort of deen then the punishment of Allah will be.
اگر یہ تمہارے نزدیک احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں جن کے پاس یہ تین صفات نہیں ہوتی.
Allah subhanahu wa ta'ala, this ayah of the Quran that you've been translating, that if Allah says that if you do not love Allah and you do not love Rasulullah and you do not love the effort of deen more than everything else that has been mentioned so far, then just wait for the punishment of Allah to be sent upon you. And then Allah himself says Allah does not like those who are openly transgressing, meaning those people who do not love Allah and Rasul and the effort of deen are in the eyes of the sharia fasiq, open sinners.
اب میرے دوستو ایک عجیب بات ہے, یہ تینوں کی محبت کیوں کہی گئی ہے, محبت کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس لیے کہ محبت ایک ایسی کوالٹی ہے جو صرف انسان میں خصوصیت سے پائی جاتی ہے. دوسری مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ایسی نہیں جیسے انسان میں پائی جاتی
ہے.
اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے اثرات میں سے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پر جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے.
Wealth, energy, life for that beloved.
اور اپنی عزت قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے اور اپنا آرام قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم دنیا کی محبت میں کیا کچھ نہیں دیکھتے ہیں, کسی بچے کو کسی بچی سے محبت ہو جاتی ہے. اب وہ آ کے بولتا ہے کہ بس مجھے تو اس سے شادی کرنی ہے. ماں باپ کہتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, ہماری ناک کٹ جا رہی ہے, ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. کہنے کے خاک میں جائے تمہاری عزت. مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تمہاری عزت کی کیا پرواہ دوں؟ کچھ بھی ہو جائے قربان کرنے کو تیار. تعلیم چھوڑنا پڑے چھوڑنے کو تیار. بڑی بڑی فیس دی ہوئی ہے, قرضہ لے کے دیا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے بس محبت میں دیوانگی ہو گئی, قصہ ختم. وطن چھوڑ دینا پڑے چھوڑنے کو تیار. گھر چھوڑنا پڑے چھوڑنے کو تیار. بچے گھر کو بھاگنے کے پڑ جائے تو وہ بھاگنے کو تیار.
If we have to leave the house, we'll leave the house.
یہ محبت کے کرشمے ہیں.
He said, this is the effect of love.
اور یہ مخلوق سے محبت کے کرشمے ہیں.
And this is the effect of loving another creation.
کہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ محبوب پر فدا کروا دیتا ہے ہر چیز کو.
That love is something that will make a person ready to sacrifice everything for
God. اور اللہ کا بندہ آدمی صحیح معنی میں جب تک نہیں بن سکتا جب تک محبت کے یہ لیول پر اس کی بندگی نہ آ جائے.
He said a person cannot become a true slave of Allah until his being a slave of Allah doesn't reach a level of love for Allah that is being talked about.
یہی وہ محبت کی کی خصوصیت تھی جو ہمارے اندر اللہ نے ودیعت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے امانت کو اٹھا لیا، جس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کر دی تھی.
He said it is this innate love in a human being which prepared a human being to stand up when Allah says who is going to take this responsibility of the deen, the heavens and the earth and all the creation said we will not do this. It was this innate love within the human being that gave him the ability to stand up and said I will do this.
اس لیے کہ امانت کی نزاکت کچھ ایسی تھی، جب تک یہ کوالٹی نہ ہو اس کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا جا سکتا تھا. وہ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی اور اختیار رکھنے کے باوجود ترجیح دینا ہے.
What is this trust? It is to although we have free will and will power to give preference to the commands of Allah over our own desires.
Allah ki mukhalifat ki quwwat rakhne ke bawajood unki mukhalifat nahi karna hai.
Even though we have been given the ability to disobey the orders of Allah but not to do so.
فرشتہ آسمانوں اور زمینوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم اس کو پورا کر لیں ذمہ داری کو تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں اپنی رضا تم کو دوں گا، اپنا قرب دوں گا، اور اپنی جنت میں تم کو رکھوں گا. انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا چلتے چلتے کہ اچھا اگر یہ ریسپانسبلٹی پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟
And then they also asked, what if we are not able to fulfill this responsibility?
کہنے لگے پھر میں ناراض ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا اور سخت سزا دوں گا. اب وہاں محبت نہیں تھی اور اختیار ہونے کے بعد اگر محبت نہیں ہے تو کہاں ذمہ داری پوری ہوگی؟ بس انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا رسکی کام ہے. کہنے لگے ہم نہیں لیتے. فابینا یحملنا واشفق نہ منہا. آدمی سے کہا تو لے گا.
Allah then asked the human being, are you ready to take on this challenge?
تو اس نے کہا اگر میں لوں گا پوری کروں گا تو کیا ہے؟
So he asked Allah, well, Allah, if I take this amanah, this trust, what will I get?
تو اللہ نے وہی جواب دیا جو آسمانوں زمینوں کو دیا اور فرمایا اگر یہ پوری نہیں کروں گا ذمہ داری تو کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے وہی جواب دیا جو ان کو دیا تھا. ماں اسی کی تیسی جہنم کی، ڈال لو میرے سر پہ امانت. وہ محبت ہی تھی جس نے آمادہ کر دیا کہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں کروں گا میں مخالفت میرے محبوب کی. ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے. تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیف برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے. محبوب کی خاطر کوئی ستا دے تو آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ کیا کیا نہ سہے ہم نے ستم آپ کی خاطر.
He will actually enjoy and talk about it boastfully that I was put through such and such out of for my love for my beloved.
Isliye hazrat sahaba ko jab Allah ke liye takleef pahunchti thi to maze mein aa jate the.
That is why when the sahaba Allahu ta'ala were put to touch for the sake of Allah they would enjoy it.
اور وجد میں آ جاتے تھے.
And they would go in a state of ecstasy.
اور اس کے بعد میں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا.
As they would lose their life they would say they would claim that I swear on the Lord of the Kaaba I have a great success.
ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آسان تھا. ابھی ہم سان فرانسسکو کے اجتماع میں تھے، وہاں پہ ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی. اس نے ایک بڑا عجیب قصہ سنایا. وہ یہاں امریکہ میں پڑھتے تھے پہلے، تو وہ شیخ مبروک اس زمانے میں یہاں ہوتے تھے، تو وہ بھی جماعت کے آدمی تھے. تو انہوں نے گشت میں ان کو بھیجا ایک جگہ پر. تو یہ بھی بڑا آدمی ہے ماشاء اللہ. تو اس نے ایک دروازے پہ دستک دیا. جیسے اس نے دروازہ کھولا گھر والے نے، تو اس نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. اس کے منہ پہ تھوک تھا تو اس نے پوچھ کے وہ واپس ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا دل کو تکلیف پہنچی ہوگی. وہ آئے شیخ مبروک کے پاس. اور آ کے کہنے لگے میں گیا تھا گشت میں, تو میں نے دروازہ کھولا, اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا. تو جیسے ہی شیخ مبروک نے یہ سنا تو وہ رونے لگ گیا, اور تھر تھرانے لگ گیا, اور کہنے لگا ہائے تیری قسمت کے تجھے آج یہ لکی چانس مل گیا, اور آج میں محروم ہوں اس سے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اس کے گھر لے چل.
Take me to his house as well.
اور میں اس کو جا کے دروازہ کھلواؤں گا. اس نے جا کے دروازہ کھلوایا, اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے تم کو بھیجا تھا پھر تم آ گئے. کہنے لگے نہیں نہیں اب ہم تجھ سے کچھ بات کرنے نہیں آئے, بس صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ تو مجھ پر بھی تھوک دے, اللہ کے لیے میرے ساتھ ایسا ہو جائے, میرے حبیب کی سنت زندہ ہو جائے. کیونکہ جب حضور جاتے تھے کسی کے پاس تو دشمن ایسا تھوک دیتے تھے. محبت میں میرے دوستوں اگر تکلیف آ جائے تو وہ تکلیف مزیدار ہو جاتی ہے. ویسے آدمی ٹچ کر دے تو برا لگ جاتا ہے, لیکن محبوب چمٹ بھی لیتے تو مزہ آتا ہے. ادھر محبت تلخ شیریں بہت, محبت میں کڑواہٹیں سب میٹھی ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی محبت ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا سیکرٹ سمجھو. اللہ کے رسول کی محبت ہو جائے جو یہ حکم دیا گیا ہے اس کا راز سیکھو. اللہ کے دین کی محنت کی محبت کو جو فرض کیا گیا ہے اس کا راز سیکھو. اگر امریکہ کے مسلمانوں میں یہ چیز آ جائے, جتنے لوگ ہیں اتنوں میں یہ صفت آ جائے, میرے دوستوں پورے ملک میں زندگی کی لہر آ جائے گی. ہاں آدمی بے قرار ہو جائے گا کہ جب تک میں اپنے حبیب کی غلامی میں لوگوں کو لے نہیں آؤں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا. جب تک اللہ کی محبت اللہ کی بندگی میں ان کو لاؤں گا نہیں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. راتوں کا جاگنا آسان, راتوں دنوں میں گشت کرنا آسان, مخالفین سے ملاقاتیں کرنا آسان, ان کی ہر قسم کی بے عزتی کو برداشت کرنا آسان, اپنے آرام کو بے آرام کرنا آسان. میرے دوستو آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے دل میں سے ان چیزوں کی محبت کم ہو گئی, اور دین کی اس محنت کی خصوصیت بڑی عجیب ہے, وہ اللہ کی محبت بھڑکا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھڑکا دیتی ہے, دین کے لیے قربانی دینے کا شوق اور ذوق بھڑکا دیتا ہے. یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اور حضرات صحابہ میں یہی چیز تھی, ان کے دل میں بس ایک ہی تھی کہ بس جیسے ہم اللہ کے سچے پکے بندے بن گئے اور اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے اللہ کے رسول کی مرضی میں, ساری انسانیت ایسی ہو جائے. اسی لیے ان کا مال اسی لیے تھا کہ خدا کے دین کے لیے کام آ جائے, ان کی جان اسی لیے تھی کہ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے, ان کے تعلقات اسی لیے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے, ان کی جذبات اور صفات اسی لیے تھے کہ اللہ کے کام آ جائیں. میرے دوستوں ایسی محنت ہمیں بھی کرنی ہے تاکہ حضرات صحابہ کی صفات کا کچھ شمہ ہمارے اندر آ جائے. ایک قطرہ بھی اگر آ گیا تو میرے دوست ہمارا کام بن جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کی محنت کی محبت اور دین کی محنت کم از کم تمہارے اندر اتنی آ جائے کہ وہ 10% ہو صحابہ کی دین کی محنت کی. ہاں صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ آج تم اس حالت میں ہو کہ اگر ان ترک تم عشر ما عمر تم حلق تم.
Rasul Sallam, he said to the Sahaba that your situation is such that if you were to leave even one tenth of that which you have been ordered to do, you will be destroyed.
اور ویاتی علی الناس زمان ان اخذوا عشر ما امروا نجوا.
And then a time will come when the ummah will, if they were to only practice on 1/10 of what they've been commanded to, they will gain salvation.
صاحب علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کہیں فٹ نہیں ہوتا سوائے ایک جگہ کے.
علماء say this hadith doesn't fit besides this place.
اس لیے کہ نماز پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے کہ دو دن میں 10 نمازیں ہوتی ہیں, آنے والے زمانے میں اگر دو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو نجات پا جائیں گے.
He said that if out of, you know, we have to pray 5 times a day, so before the end of times, if people start praying once every 2 days, it's sufficient.
ہاں, حضور کے زمانے میں رمضان پورے 30 دن کا ہوتا تھا, 29 دن کا ہوتا تھا. اب آنے والے زمانوں میں اگر 32 دن میں سے 30 دن میں سے 3 دن لوگ روزہ رکھ لیں گے تو نجات پائیں گے.
This hadith does not mean that during the time of the Sahaba they had to fast all 30 and now if we fast just 3 it will be enough for us.
زکات میں اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. بیوی بچوں کا جو خرچہ اپنے ذمے آتا ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. حج پہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ حضور کے زمانے میں تو بیت اللہ کو جانا پڑتا تھا. اب اگر فرانکفورٹ کو جا کے آ گئے تو حج ہو جائے گا. کہیں پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا کہ اگر آنے والے زمانے میں لوگ 10ویں پر حمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے.
So this hadith does not apply in any other command of Almighty Allah.
اور حدیث صحیح ہے.
And this hadith is authentic.
فرمایا اس کا مطلب صرف اس جگہ اپلائی ہوتا ہے کہ دین کی محنت کی جو ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے, صحابہ قرن اول کے تھے, وہ معیار تھے قیامت تک کے لیے, ان سے 10ویں حصے کو بھی معاف نہیں کیا گیا, اور آنے والوں پر یہ نرمی کی گئی ہے کہ اگر وہ 10ویں حصے کو بھی پکڑ لیں گے نجات پا جائیں گے.
The only way to, only place of application of this hadith is the effort of deen. That the Sahaba were from the first generation. They had to be at the high level that they were asked to do every single sacrifice. But the latter generations, because of their weakness, have been asked that even if you do that the 10th of the level of the sacrifice for deen that the Sahaba did, this will be enough for your for.
البتہ صرف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اور جگہ بھی ہم اس حدیث کو منطبق کر سکتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے. وہ ہے اخلاص کا معیار.
That is the level of sincerity.
کہ صحابہ کے پاس جو اخلاص مطلوب تھا صحابہ سے, اس میں کسی بھی قسم کی کمی برداشت نہیں تھی, اور آخر زمانے والوں سے اگر اخلاص کی کمی بھی کسی درجے میں ہو ان کے عمل کو لے لیا جائے گا.
He said that during the time of the Sahaba, even the slightest deficiency in sincerity was unacceptable. But for the latter times, the ijazah and permission has been given, even if there is some deficiency in sincerity, their actions still will be accepted.
مگر انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ زیادہ ترجیح اسی کو ہے کہ دین کی محنت مراد ہے اس سے.
But he also gave preference for the opinion that this hadith applies to the effort of deen, sacrifice for deen.
اس لیے میرے دوستو دین کی محنت کی محبت اتنی تو فرض ہمارے ذہن میں آ جائے.
All of this so that we truly begin to love the effort of deen.
اور اتنی محنت کرنے والے ہم ہو جائیں.
And we need to do such effort that we become to truly love this deen.
چونکہ یہ قربانی چاہتا ہے دین.
Yeah, because the deen demands from us sacrifice.
اور یہ دنیا میں اللہ نے قربانی دینے کے لیے ہی رکھا ہے انسان کو.
Allah has kept the human being in this world for this explicit purpose to sacrifice for thee.
جتنی محنت کرو گے اتنا کماؤ گے.
The more depending relevant to or in relation to the sacrifice, that's how much you'll earn.
آدمی جتنی محنت کر کے پڑھتا ہے, جتنی بڑی جاب کرتا ہے, اتنی سیلری اٹھاتا ہے.
The more years you spend educating yourself, usually that's how much a person earns.
اللہ تعالیٰ نے یہی نظام دین میں بھی رکھا ہے.
Allah has kept the same system in the deen.
جنت کے بڑے درجات ہیں.
Jannah has very great levels.
تو حق تعالیٰ شانہ نے ان درجات کے لیے دین کی محنت کو معیار بنایا ہے.
Allah has kept the effort of deen and method of reaching those high levels.
جیسے درجے کی محنت ہوگی ویسا درجہ دیا جائے گا.
Based on the level of the effort of deen, a person will be gifted with that level in Jannah.
ایمان کی صفات کو معیار بنایا ہے.
The attribute of iman is a method.
جس درجے کی صفات ایمان ہوں گی اس درجے کی جنت ملیں گی.
Subsequent to the quality of the iman, that is the level of jannah person will enjoy.
جیسے ایمان کی صفت صبر ہے.
Like for example, one of the qualities of iman is patience.
تو جس قسم کا صبر آدمی مظاہرہ کرے گا اس کے اعتبار سے جنت کے درجے ملنے والے ہیں.
Level of the patience he shows and exemplifies, that is the type of jannah he will enjoy.
اور صبر کا محل مجاہدہ ہے.
And when,
صبر مجاہدے کا محل.
When do you do sabr? Sabr is done in face of hardship.
تو مراتب صبر جو ہے نا وہ تو مجاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
So the levels, the different levels of sabr are connected obviously with what? With sacrifice.
مراتب سخاوت مجاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مال لگانے کے ساتھ.
Levels of generosity are with what? Are with sacrificing our wealth.
مراتب حلم مجاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
Different levels of forbearance are connected with again sacrifice.
برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خلاف طبیعت چیز ہوتی ہے تو ہی برداشت ہوگا نا.
What does it mean to be forbearing? Meaning something goes against your nafs, your desire, and you drink it down.
جیسے ایمان کی صفات ہوں گی ویسے اللہ پاک کے ہم مرتبے ہیں.
Based on the level of iman that a person has, that is the level of jannah Allah is ordering for a person.
Aur jis bande ko Allah tbaraka wa taala jannat ki ka jo darja dena chahte hain usko wo sifat mein is duniya mein dalenge.
Whatever level of jannah Allah has tested for an individual, Allah will put that person through those trials or through those characteristics.
Isliye farmaya ki أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے جب تک کہ تم میں مجاہد کون ہے, محنت کرنے والے کون ہیں, وہ سامنے نہیں آئے, اور صبر کرنے والے کون ہیں, وہ سامنے نہیں آئے.
Allah says in the Quran, do you think you can enter Jannah without going through such trials in which it will become quite apparent who are those who are willing to sacrifice for Allah and who are the ones who are willing to remain patient in the face of hardship for the deen?
Alif lam mim hasiban nas wa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Allah says that you people are the people in this fallacy, this wrong misunderstanding, that they will be left alone simply on the fact that they have said we are believers.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Do they think that they will be allowed to live their lives simply by proclaiming that they're Muslims without being put through trials? Absolutely not. Allah says, indeed, we will put them through trials and we will differentiate and designate who amongst them are the righteous ones and the truthful ones, and who are the ones who are simply lying and doing lip service when they say they are believers.
Isliye mere dosto, is jahan par bhi musalman hai usko deen ki mehnat ke sath rehna hai.
Wherever a person is living, he must be connected with the effort of deen.
Deen ki mehnat ke sath mein agar aadmi kahin hai namunasib mahol mein, to usko rehna jaiz hota hai, aur agar deen ki mehnat ke bagair wo hai to usko rehna haram hota hai.
He said if a person is living in an environment that is not conducive to the deen, then it is only permissible for him to stay in that place so long as he is connected with the effort of deen.
Jitne ulama yahan aaye, bade bade ulama, unka ye fatwa hai badabta.
These are all the ulama who visited places in which the deen, practicing the deen is not conducive, they all have given this fatwa.
Maulana Alimi Nadvi rahmatullah ne jab yahan aaye the Chicago mein, to unke bayan ka hissa hai ye.
He said this is one of the parts of the bayan of Maulana Hussain Ali Nadvi rahmatullah alayhi when he visited us here.
Farmaya ki is mulk mein tum deen ki mehnat ke sath rahoge to tumhare liye rehna jaiz hai, aur agar deen ki mehnat ke bagair rahoge to rehna haram hai.
He mentioned in his talk that if you stay here, then you have to make the intention of the effort of the deen. And if you are not making this intention of doing the effort of the deen, then your staying here is forbidden.
Because deen ki mehnat ka, deen ke qiyam aur baqa ke saath mein rishta mazboot hai bahut.
He said because the connection in the effort of deen and deen keeping alive is very strong.
Hum chahein ki hamare aane wali generation mein deen zinda rahe.
He said if we want our following generations to strong,
hum chahein ki hamare andar deen zinda rahe,
and if we wish the deen to remain strong within ourselves,
aur deen tarakki karta rahe,
the deen should increase,
aur Islam par jeena, Islam par marna aasan ho jaye,
then it becomes easy for a person to live on Islam and to lead this world with Islam.
Aur hum chahein ki hamare alawa dusre bhi is deen ki amanat se aur deen ki ne'mat se mala mal ho jaye,
and that we wish that others also enjoy the blessings of this deen,
kyunki iske bagair to najat kisi ki nahi honi hai,
because there is no way of salvation without this deen.
تو جس انداز پہ ہم چاہ رہے ہیں اس انداز کی محنت بھی چاہیے پھر میرے دوست.
If we have all of the following wishes and desires as listed above, then the effort of deen must also correspond to that.
ہم امیج کر سکتے ہیں کہ ہم کو کتنی محنت کرنی پڑے گی اس بات کو پورا کرنے کے لیے, پورا ہونے کے لیے جو ہم چاہ رہے ہیں.
You can just imagine what type of effort is required if we want to fulfill all of those goals.
ظاہر ہے کہ یہ بہت محنت چاہیے.
Obviously, a lot of effort.
تو اسی لیے ہمیں بہت محنت کے لیے اپنا مائنڈ بنا لینا چاہیے.
That's why we have to be convinced that we have to be willing to make a lot.
ہمارا ضمیر کہے گا کہ ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہونے والا ہے.
Our conscience, our inner self will tell us that whatever you do, you're not going to be able to change.
مگر میرے دوستو, ہمیں تو عجیب عجیب باتیں بتائی گئی ہیں.
He said no, but we have been told something besides this.
ہمیں تو یہ بات بتائی گئی کہ واقعی تم کچھ نہیں کر سکتے.
Actually, we have been told that you really are not able to achieve.
کرنے والا تو اللہ ہے.
The one who changes is Almighty Allah.
تم اپنی محنت کر دو, فیصلے ادھر سے آ جائیں گے.
The only one who can deliver is Allah. You do the effort and Allah will make the decision.
اگر ہم کہیں کہ ہم کر دیں گے تو پھر واقعتاً کچھ نہیں کر سکتے.
If you think that you can do something then this is wrong, truly we cannot achieve any.
ہم کہیں گے کہ اللہ کرے گا, لیکن ہم ایسی بھاگ دوڑ کریں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا, اللہ پاک فیصلے فرمانے والے ہیں.
As we say that the result is in the hands of Allah, Allah will make the decision. All we have to do is simply try hard.
اور وہ جب فیصلہ کریں گے تو کتنا ہی مخالف ماحول ہو, کچھ نہیں ہوتا اس سے.
So once Allah's decision comes through, then no matter how unconducive the environment may be, the decision of Allah shall prevail.
Dushman ki dushmani kahin tak bhi pahunchi hui ho, kuch bhi nahi hota usse.
And animosity of the enemy, however harsh it may be, strong it may be, it has no effect.
موسیٰ کی دشمنی فرعون کے ذہن میں اتنی تھی کہ موسیٰ کی خاطر 70,000 بچے ذبح کر دیے اس نے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب یہ موسیٰ گود میں جائے گا نا اس کے تب بتاؤں گا. اس کے گود میں پہنچایا فرما القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی, اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ہی موسیٰ کی محبت گھسا دوں گا, دیکھوں کتنی دشمنی کرتا ہے.
That Allah will allow the love of Musa to get into the heart of Fir'aun through his own eyes.
اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن کی آنکھ ہی اصل سب سے پرابلم ہوتی ہے.
And you know that the eye of the enemy is the actual problem, the cause of problem.
اسی کو اللہ نے ذریعہ بنایا موسیٰ کی محبت کے گھس جانے کا.
But that same eye became a means of loving Musa.
فرعون کو پالنے, فرعون موسیٰ کو, موسیٰ علیہ السلام کو پالنے پہ مجبور ہو گیا.
The Fir'aun was forced to take care of the upbringing of Musa.
اور مجبور بھی ایسا مجبور کہ کوہرام مچ گیا پورے محل کے اندر.
And he was in such pressure that everyone is putting pressure on him.
موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے.
And the people are saying that he stopped drinking the milk.
اور اس زمانے میں کسی اور کا دودھ کوئی سسٹم نہیں تھا ڈبوں کے دودھ کا.
There was no system of milk in the bottles.
اب ایسی صورت میں فرعون کو یہ لکھ لکھا تھا کہ کہیں یہ بچہ بھوک سے مر نہ جائے. ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی.
And in that condition, Musa alayhi salam's sister came.
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسا اہل گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جو اس کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں ان کا دودھ یہ پی لے گا. ناصحون. فرعون اتنا زیادہ پریشان تھا کہ بچی کیا بول رہی ہے اس پہ دھیان نہیں دیا.
فرعون was so worried about the safety of his child, he didn't pay much attention to what this.
اس لیے کہ اس بچی نے تو وہی بات کہی جس سے فرعون ڈر رہا تھا.
Because this girl said the exact same thing what she was worried about.
Kyunki wo dar raha tha ki Bani Israel ka bachcha to nahi hai, wo ye doubt kar raha tha.
Because all along he was worried about a child that's going to be born in Bani Israel.
Wo bachche bol rahe hai ki main aise ghar wale bataungi jo hamdard hai, kyun hai bhai hamdard iske sath.
And then
usne apna raaz khol diya tha.
He says the secret was exposed by this lady. This girl, what did she say? She said, I know a household that is well-wishing.
Magar uske dil mein aisi haibat aa gayi thi ki kisi tarike se ye bachcha bach jaye.
So he could have thought, he should have thought that why does this family love this child?
Farma bas bas.
Why does this family love? He should have, the alarm should have gone off in his mind.
Usne kaha bas le aao wo family ko.
But she, he didn't have time to
do. Musa alaihi salam ki ammi aa gayi wapas.
He tells her, go bring your mother.
Aur apni amma ke god mein ja ke doodh pi liya unhone. Aur aasuda ho ke so gaye.
And he went to sleep.
اب فرعون جو ہے نا منت سماجت کر رہا ہے کہ تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے یا کسی اور کا نہیں پی رہا, لہذا ہم تمہارے سے گزارش کرتے ہیں کہ تم یہاں رہ کے اس کو پلاؤ.
Now Fir'aun is begging this lady, who is the mother of Musa, that we will pay you, please stay here and take care of this child.
اب وہ نخرے کر رہی ہے کہ نہیں نہیں میرے میاں ناراض ہو جائیں گے, میں نہیں رہتی, یہ کروں گی وہ کروں گی.
Now she's giving,
وہ تو ایکٹنگ کر رہی تھی.
She is doing a lot of acting, giving excuses that I don't want to stay here, I want to go home, my husband is going to miss me, this and that, I'm not going to stay in the palace.
اس نے کہا میں سیلری دوں گا بھائی اس کو دودھ پلا.
No problem, he said I'll give you a salary, I'll just give him milk.
بس وہ سیلری بھی لے رہی تھی, اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی.
She goes back to her own house and in the comfort of her home being paid by Fir'aun, she is nursing her.
امام غزالی نے فرمایا کہ جو لوگ دین کی خدمت کر کے اجرت لیتے ہیں جیسے امہ ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی اما کے جیسی ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ said those who serve the deen and take an allowance for it, their examples can be found in the mother of Musa.
کہ وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو کفاف بھی ہونا ہی ہے کھانے پینے کے.
Effort of deen by giving milk to her own son, which is obvious she has to do, but
وہ کوئی حرام نہیں ہے.
So that is not haram.
وہ کوئی خلوص کے خلاف بھی نہیں ہے.
That is not against sincerity.
وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کو جو پلا رہی تھی دودھ, تو کیا وہ ریاکاری سے پلا رہی تھی کیا؟
مدر
جو فرد اتنا ہوں الا امی, ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ میں واپس کروں گا, ہم نے واپس کر کے دکھا دیا موسیٰ کو. میرے دوستو جب حق تعالی شانہ فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو سارے دشمن جو ہے نا وہ آپ کے عقیدت مند ہو جائیں گے. جتنے بدگمانی کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ حسن ظن میں آ جائیں گے.
all of those who have evil ideas and thoughts about you will become well-wishers.
جو نفرت کرنے والے ہیں وہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے.
Those who have hatred will be forced to love you.
یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
All of this is in the hand of Almighty Allah.
وہ جس سے چاہے نفع پہنچوا دے, جس سے چاہے نقصان پہنچوا دے. وما يعلم جنود ربك الا هو, وہ کسی چیز کو بھی اپنا لشکر بنا لے تیرے رب کے لشکر کو وہی جانتا ہے.
Allah says he can make anyone the part of his army, only Allah has knowledge of his army.
اس نے دشمنان نے اسلام کو بہت مرتبہ اسلام کا محافظ بنایا ہے.
Many many times in history he has made the enemies of the faith, of enemies of the deen, into the part of the army of the deen.
ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. افطار کا جو افسانہ تھا ہے آیا یورش تاتار کے, تاتار کا جو افسانہ بغداد کا ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہی مسلمان ہو گئے پھر وہی اسلام کے محافظ بن گئے.
destruction to the Muslim empire are the very same ones who in a few years later after that became the protectors of the Muslims.
isliye hamara kaam Allah se taluq karne ka hai.
our responsibility is to build our own relationship
aur Allah ke liye jaan o maal ko qurban karne ka hai.
sacrifice our wealth and energy for the sake of
hame kisi se kuch lena dena nahi hai.
we are not here to ask anyone
aur na kisi se marhoob hona hai.
and we are not to get affected by anyone.
hum to Allah ke liye jeene marne wale hain.
we have come to live and die.
ye jazba mere andar aapke andar aana hai.
this love, this desire must come into our heart.
qul inna salati و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
say that my life, my prayer, my life and my death, my salah, my hajj, my all my acts of worship are only for the sake of Almighty Allah.
اس لیے میرے دوستو اگر محنت کریں گے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں اللہ پاک اسلام کی ہوائیں چلا دے.
so this is not far fetched that if we do the effort of deen, Allah subhanahu wa ta'ala will change.
بلکہ یہ وعدے ہیں اللہ پاک کے.
but rather this is a promise of Almighty Allah.
خاص طور پر دین کی محنت پر تو اسپیشل یہ وعدہ ہے.
this special promise is for those who do the effort of deen.
واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.
that there is another blessing Allah guarantees you, that is the help of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور نصر من اللہ و فتح قریب کیا ہے؟ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ میں بیان کیا گیا ہے.
what does it mean the help of Allah? this has been explained in سورۃ النصر.
اذا جاء نصر اللہ والفتح.
Allah says when the help of Allah comes and conquers them.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا.
what is the help of Allah? ورأيت الناس, it continues that you shall see people entering into the fold of Islam and hordes.
دین کی محنت پر یہ وعدہ ہے کہ ہدایت کو میں پھیلاؤں گا.
this is the promise with the effort of deen that Allah will open up the doors of guidance, open up the doors of Islam.
میرے دوست تو ہماری نسلوں کی حفاظت ضروری ہے.
it is important, imperative that we do the effort to protect our generation.
لاکھوں ہماری نسلوں میں ہر دن بالغ ہوتے ہیں.
these are thousands become mature in our
thousands generation. نہیں لاکھوں
ہزاروں hundreds of thousands.
ہاں
hundreds of thousands are reaching maturity.
اس لیے کہ ہر روز لاکھوں پیدا ہوتے ہیں.
because obviously hundreds and thousands are born every day.
اور گیپ نہیں دیا جاتا, دوسرے دن پھر لاکھوں پیدا ہوتے ہیں.
there's no gap that one day children are born.
تو یہ جو آج پیدا ہوئے وہ ایک دن بڑے ہوتے ہیں نا, بالغ ہوتے ہیں.
so the ones who are born on today for example, there'll be a day when they'll become mature.
تو آج جو لاکھوں بالغ ہوئے ان کو ویٹ نہیں کریں گے کہ ان کی تربیت ہوگی تو اس کے بعد دوسرے لاکھوں بالغ کریں گے.
he said there's no such waiting time that those who became mature today, once their tarbiyah is done and then another many hundred thousands will become mature.
دوسرے دن پھر اتنے بالغ ہو جاتے ہیں.
many hundred thousand the very next day become mature.
بالغ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر قرآن اور حدیث کی ذمہ داری آ جاتی ہے.
Does it mean to become balig or mature? It means the commands of Allah now are directed towards them.
اسلام کی ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم دین کی محنت کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے اندر ارتداد کا سیلاب پھیلا ہوا ہے. بے دینی عام ہو رہی ہے. ایک طوفان اور سیلاب ہے کہ شیطان نے اپنے پیادہ اور سوار دونوں لشکر دوڑا دیے ہیں.
شیطان ناؤ از یوزنگ نائٹس اینڈ از یوزنگ فوٹ سولجرز.
جیسے قرآن پاک میں اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد.
as Allah says gives permission to shaytan to use all the arms that he has got in his arsenal against the human being.
بس اللہ پاک یہ فیصلہ فرمانے کے لیے چاہتے ہیں کہ مسلمان محنت کرے تھوڑی.
Allah only wants from us is to do effort. if we are ready to make effort, Allah will protect us.
جیسے وہ فیصلہ فرمائیں گے میرے دوستو ساری کایا پلٹ جائے گی.
and as soon as he makes a decision after our effort, everything will change.
ہماری نسلوں کی حفاظت کے فیصلے ہو جائیں گے.
Allah will make the decision then of the protection of our generation.
خود ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے ہو جائیں گے. اور دوسرے انسانوں کی ہدایت میں آنے کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ ہے کہ ہم کو تھوڑا اپنا آرام قربان کرنا ہوگا. سفر کے لیے تیار ہونا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے دین کے لیے تو ضرور سفر کیا کرو.
That whenever you're asked to travel for the sake of Allah, then do travel.
یعنی خروج کا یعنی سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کیا کرو یہ دین کی ضرورت میں پیش آئے گی.
Whenever you're asked to do nufur, whenever you're asked to leave your home and travel, then make sure you do that.
اس لیے اپنی جگہ پر بھی محنت کرنا ہے اور سفر کر کے بھی محنت کرنا ہے. اور جس کے دل میں جتنی اللہ رسول کی محبت ہے اور دین کی محبت ہے اتنا زیادہ اس کے اندر یہ عزم آئے گا کہ انسانوں میں سے ایک ایک انسان تک جا کر میں اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دوں.
Whoever loves Allah and His Rasul and the effort of deen equivalent and subsequently he will be willing to make a sacrifice. Then how can the love of Allah and the love of the deen and the love of Rasulullah come into the hearts of humanity?
یہ جذبہ آ جائے کہ بس میں جب تک جیتے جی ایسا کر دوں کہ سارے انسانوں کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی تو سنا دوں.
Is this desire should come that at least once in front of the entire humanity I should be able to glorify Almighty.
ایک مرتبہ تو اپنے حبیب کا پاکیزہ طریقہ اور ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون اور وہ کیا طریقہ لے کر آئے.
Then at least I get the opportunity to present the beautiful blessed sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم at least once in front of every community.
اور یہ دوستو اللہ نے ہم سب میں یہ صلاحیت رکھی ہے.
And Allah has kept this ability in all of us.
ایسے اچھے جذبات ہم سب کے اندر ہیں.
All of these great intentions we all have.
اور ہم سب کر سکتے ہیں.
All of us can achieve this.
بس ہمت کی بات ہے.
But we just need to make it.
قربانی کے لیے ارادے کی بات ہے.
We have to make intention.
اپنا ذہن بنانے کی بات ہے.
We have to be fixed on this goal.
نفس شیطان کی مخالفت کی بات ہے.
And we have to be willing to go against our nafs shaitan.
انسانیت میں دین کی محنت کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں آنے کی بات ہے.
Then we have to simply understand the importance of making the effort of deen in amongst humanity.
کریں گے دوستو انشاءاللہ.
We're willing to do this inshallah.
اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے.
May Allah give all of us توفیق.
ہمت کرو اور اللہ پہ نظر کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ
جزاکم اللہ.
جزاکم اللہ. فرماتے جاؤ ماشاءاللہ.